حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہم، جو ہمارے شیخ و مرشد قطب العالم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے پوتے ہیں، اور ہمارے پیارے مرشد ہمارے شیخ دعوت برکاتہم کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں یہ منظر ہوتا تھا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ خود تشریف فرما ہوتے تھے اور حضرت ہی کے سامنے حضرت مولانا پھر بیان فرماتے تھے، اور اس بیان ایک لذت و ایک چیز ہے وہ یہ ہوتی تھی کہ میرے دادا نے فرمایا، تو اس پر جو حضرت والا کی اولاد سے ایک محبت تعلق، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے عالم حافظ نیک، تو وہ ایک کیفیت الگ ہوتی تھی کہ میرے دادا نے فرمایا، اس پر حضرت کو جو خوشی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی طرف سے اجازت بھی ہے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجازد عہد بھی ہیں، حضرت پہلے حضرت مولانا شاہ ابو الرخ صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کی سے بیعت تھے، ان کی خدمت میں بھی رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہم،
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤه الا المتقون۔ اللہ رب العزت نے ایک انسان کی محنت کیسے رنگ لاتی ہے، خالص للہ ہو وہ ہم اس وقت اپنی آنکھوں سے خود دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسان اس نے انسانوں پر محنت کی اور للہیت کے ساتھ کی، تو اللہ نے ہزاروں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا فرما دی، لاکھوں انسانوں کی زندگی تبدیلی آئی، لاکھوں انسان تبدیل ہو گئے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے مفتیان اکرام، بڑے بڑے مفسرین، وہ جو ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب آیا صرف ایک شخص واحد کی وجہ سے۔ تو دانشاد فرما رہے تھے کہ اگر ایک شخص اللہ والا بن جاتا ہے تو خود اس سے فی نفسی ہی اس کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو جو نسبت عطا ہوتی ہے وہ اس نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی اس کو عطا کرتے ہیں۔ جو مجاہدات دادا نے برداشت کیے، جو اپنے شیخ کی صحبت کے اندر رہے، وہ ان سب مجاہدات کا ثمرہ اور پھل وہ اپنی پوری زندگی کا نچوڑ ہم لوگوں کو دے کر کے چلے گئے کہ یہ سب تمہارے حوالے، یہ تمہارے حوالے، کیونکہ جانے والا چلا جاتا ہے لیکن اس کی باتیں اور اس کی یادیں، یہ سب چیزیں باقی رہ جاتی ہیں کہ انسان کے لیے راستہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ کہ دادا نے بیماری کے اندر بھی دین کے اوپر چل کر بتایا کہ دیکھو بیماری کے اندر اس طرح سے چلتے ہیں، اور صحت کے اندر بھی چل کر کے دکھلایا، جو پرانے آنے والے وہ سے انہوں نے حالت صحت بھی دیکھی، انہوں نے دیکھا کہ اس وقت دادا کا کیا حال تھا، پھر جب بیماری آئی بیماری کے اندر دیکھا کہ دادا کا کیا حال تھا، تو دونوں حالتیں دیکھی، تو دونوں حالتوں کو دیکھ کر کے یہی ہر آنے والے نے یہ دیکھا کہ حضرت دادا کی یہ خواہش تھی کہ میرے پاس آنے والا کوئی شخص ایسا نہ ہو جو اللہ پاک کی ذات سے محروم رہ جائے، خواہ وہ کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی زبان سے ہو، کسی بھی جگہ سے آیا ہوا ہو۔ دادا کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ آنے والا ایسا نہ ہو کہ کہیں خالی ہاتھ چلا جائے، ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ یہ آیا ہے کچھ نہ کچھ لے کر کے جائے، اس کو کچھ نہ کچھ مزہ چکھا دے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ چکھ لے۔ جب محبت کا مزہ چکھ لے گا تو پھر اس کے بعد جب انسان کو مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر انسان اس مزے کو جو ہے محسوس کر لیتا ہے۔ تو دادا جب تقریر کرتے تھے تو جو درد دل تھا، جو تعلق مع اللہ تھا، جو آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، وہ تعلق مع اللہ وہ خود بخود انسان کو مجبور کر دیتا تھا کہ یہ جو شخص تقریر کر رہا ہے اس تقریر کا تعلق رٹی رٹائی تقریر سے نہیں ہے، یہ کوئی الہامی تقریر ہے، الہامی تقریر ہے. بعضوں نے ایک ہی تقریر کے اندر بعضوں کی زندگی بدل گئی، بعضوں کی زندگی ایک ہی تقریر کے اندر بدل گئی. کس لیے؟ اس لیے کہ دادا کے مجاہدات، فرمایا جتنا تمہارا مجاہدہ اتنا اللہ کی طرف سے مشاہدہ. فرماتے تھے جتنا اللہ کے راستے میں غم اٹھاؤ گے، جتنا غم اٹھاؤ گے، وہ فرمایا کہ میری زندگی کے اندر فرمایا جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے وہ صرف اپنی نظر کی حفاظت، اس نظر کو بچا کر کے حاصل کیا ہے. فرمایا نظر کو بچایا اور اللہ تعالی نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے یہ صرف اس نظر کی حفاظت کی وجہ سے عطا کیا ہے. تو نظر کی حفاظت، تو کتنے بڑے بڑے علماء تشریف لاتے تھے، بڑے بڑے علماء بنگلہ دیش کے اندر، بڑے بڑے شیخ الحدیث دادا کے سامنے دو زانوں بیٹھتے تھے، جنہوں نے 40-40 سال بخاری شریف پڑھائی، لیکن سامنے دو زانوں بیٹھتے تھے. کس وجہ سے؟ فرمایا کہ عشق کا امام ہوتا ہے، عشق جس کا امام ہوتا ہے اونچا اس کا مقام ہوتا ہے، عشق جس کا امام ہوتا ہے اونچا اس کا مقام ہوتا ہے. تو جو غم، جس غم سے اللہ تعالی نے گزارا تھا، حضرت مولانا یونس صاحب، یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت کو اللہ تعالی نے اولیاء اللہ کا جو ایک کاروان جا رہا تھا 405 سال قبل، اللہ تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے اس میں سے حضرت کو نکال لیا کہ بعد میں آنے والی امت کو کے لیے ہدایت کا راستہ کھل جائے. فرمایا حضرت نے ہمیں دین اتنا آسان کر کے سمجھایا، اتنا آسان کر کے سمجھایا کہ فرمایا کہ ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ دین اتنا آسان ہے، دین اتنا آسان ہے. دادا نے کھول کر واضح کر کے ایک ایک چیز کو، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کو دادا نے تسہیلاً آسان الفاظ کے اندر اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. حضرت حکیم الامت چونکہ حکیم الامت تھے، زبان بھی وہاں کی حضرت حکیم الامت کی بہت مشکل تھی، دادا نے اس کی تسہیل کر دی. تو یہ ایک انسان کی محنت یہ رنگ لائی کہ کتنے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آ گئی. تو فرمایا کہ جب کوئی اللہ والا اس دنیا، دادا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کوئی اللہ والا اس دنیا سے جاتا ہے تو فرمایا ہزاروں کو بنا کر کے جاتا ہے، جب جاتا ہے تو ہزاروں کو بنا کر کے جاتا ہے. کیا مطلب؟ فرمایا جب اللہ والا جاتا ہے اس دنیا سے تو وہ تو چلا جاتا ہے لیکن ہزاروں کو بنا کر کے جاتا ہے، ہزاروں کو بنا کر کے جاتا ہے. تو یہ جو گلشن آباد ہے، یہ دادا کی دعائیں، یہ دادا کا رونا، یہ اللہ تعالی سے تعلق، یہ جو ہم لوگ جن پر دادا نے محنت کی، روئے اور مانگا کہ اللہ جو میرے پاس آئے وہ خالی ہاتھ نہ جائے، وہی دعائیں آج کام آ رہی ہیں، وہی دعائیں کام آ رہی ہیں کہ جن کے پاس زبان نہیں تھی اللہ نے ان کو زبان عطا فرما دی، جن کے پاس دل نہیں تھا اللہ نے ان کو دل عطا کر دیا، اور کسی کو دل و زبان اللہ تعالی نے دونوں عطا کر دی، دل و زبان دونوں عطا کر دی. ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خوش دیکھا، تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی میرے گناہوں کو معاف فرما دے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عائشہ کے تمام چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں اتنی خوش ہوئی کہ میری خوشی کا کوئی حال نہیں تھا. پھر فرمایا کہ عائشہ تو خوش ہو رہی ہے جبکہ میں دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہوں اور ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے یہ دعا کرتا ہوں میں. تو جو انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اپنے دل کے اوپر جتنا بھی غم اٹھا لے, جتنی بھی تکلیف آئے اس کو برداشت کر لے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس جو آئے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ چلا جائے, ضائع نہ ہو جائے. اسی لیے جو آیت میں نے تلاوت کی نہ اولیاء ہو الا المتقون, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اولیاء اور میرے دوست صرف متقی بندے ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مفسرین کی قید نہیں لگائی, محدثین کی قید نہیں لگائی, حجاج اکرام کی قید نہیں لگائی, عمرے والوں کی قید نہیں لگائی. فرمایا جو بھی انسان چاہتا ہے مجھ سے دوستی کرنا وہ تقوی اختیار کر لے, وہ امیر ہو یا غریب ہو, کالا ہو یا گورا ہو, بادشاہ ہو یا فقیر ہو, جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے وہ تقوی اختیار کر لے. اور تقوی نام ہے اللہ تعالی نے جن امور سے ہمیں جن امور کا حکم دیا ان کو بجا لانا, اور جن امور سے بچنے کا حکم دیا ان امور سے بچ جانا. دادا نے فرمایا بچنے کے اندر جو غم آئے گا اس غم تقوی, اس غم کی برکت سے اللہ تعالی اس مومن بندے کے ٹوٹے ہوئے دل کے اندر جلوہ افروز ہوتے ہیں. فرمایا دنیا کے بادشاہ, دنیا کے امیر اپنے لیے نیا مکان بنواتے ہیں, ٹوٹے ہوئے گھر کے اندر نہیں رہتے. فرمایا اللہ جل شانہ کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا عند المنکسرات قلوبهم, ارے میں تو رہتے ہی ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر ہوں. اور فرمایا دل کب ٹوٹتا ہے؟ فرمایا جب حرام آرزو دل کے اندر آئی. اب انسان کا اپنے نفس سے مقابلہ شروع ہوا, نفس کہتا ہے دیکھ لے, شریعت کہتی ہے کہ یہ حرام ہے, اب دونوں کے اندر مقابلہ ہوا. فرمایا کہ اب اس سے کیا ہوا, اس کشمکش کے اندر اس نے اپنی شریعت کو نافذ کر دیا اور دل کو توڑ دیا. فرمایا جب اس نے اپنے دل کو توڑا تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں کا اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر پیار لے لیتے ہیں. اور مثال کیا بیان فرمائی, فرمایا کہ ایک بچہ ہے اس کو 10 آ رہے ہیں, ماں دوسرے بچوں کو بریانی کھلا رہی ہے, وہ بچہ دیکھتا ہے کہ ماں سب کو بریانی کھلا رہی ہے اور مجھے کھچڑی مل رہی ہے, وہ بچہ رونے لگتا ہے کہ اماں میں بھی کھاؤں گا. ماں کہتی ہے بیٹا یہ تھوڑے دن کی پریشانی ہے, جب تیرے 10 بند ہو جائیں گے تو تجھے میں بریانی سے اچھی چیز کر کے کھلاؤں. فرمایا بچہ جو ہے رونے لگتا ہے بوجہ اس کے کہ اگر میں بھی صحت مند ہوتا تو مجھے بھی بریانی ملتی. دادا نے فرمایا کہ ماں کی محبت جو اللہ تعالی نے پیدا فرمائی, فرمایا اس محبت کو جوش آتا ہے, ماں اپنے آغوش کے اندر اس بچے کو لے لیتی ہے اور اس کو چھپا لیتی ہے کہ کہیں میرا بچہ زیادہ نہ غم اٹھائے. اور فرمایا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر غم حسرت انسان کو عطا کر کے یہ کہہ دیا کہ دیکھو غم حسرت تو دے رہا ہوں لیکن اس کے بعد جو میرا پیار اور میرا جو انعام تمہیں ملے گا اس انعام کا تم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے, تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا انعام و اکرام عطا فرمائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ, دادا نے فرمایا کہ حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مادر را مہر من آموختم, اے دنیا والوں ماؤں کو محبت کرنا میں نے سکھلایا ہے, ورنہ ماں محبت کرنا کیا جانتی. آج دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں جتنی ایک ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. فرمایا مادر را مہر من آموختم, یہ ماؤں کو محبت کرنا میں نے سکھلایا ہے. چوں بوا شمع کے من افروختن, جس دن میری محبت کا سورج طلوع ہوگا اس دن دیکھنا کہ کیسے کیسے لوگ جن کو انسان سمجھتا تھا کہ یہ تو کبھی جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت اور اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیں گے. تو جو اللہ ماں کو محبت کرنا سکھلا سکتا ہے وہ اللہ بندے سے کتنی محبت کرتا ہوگا. تو جب انسان غم اٹھاتا ہے اللہ کی خاطر کہ اللہ آپ کا قانون سامنے آیا، میں اپنا دل توڑ دوں گا لیکن آپ کے قانون کو نہیں توڑ، آپ کے قانون کو نہیں توڑوں گا. دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، دل توڑنا منظور ہے، دل کا ٹوٹنا منظور ہے لیکن آپ کے قانون کا توڑنا منظور نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر کے ایسے بندے کا پیار لے لیتے ہیں کہ میرے بندے تو نے میرے قانون کا احترام کیا، لہذا اب میں تجھے تیرا جو اکرام کروں گا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کیا تھے؟ شاہی پہلوان تھے، شاہی پہلوان بادشاہ کی طرف سے پہلوانی کیا کرتے تھے. حضرت جو ایک دفعہ ایک سید زادے بڑے میاں تشریف وہ آئے اور سالانہ مقابلہ ہونے والا تھا پہلوانی کا، انہوں نے آ کر بڑے میاں نے کیا کہا؟ کہا کہ اے جنید تم شاہی پہلوان ہو اور میں ایک سید زادہ ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہوں، تو اے جنید اگر کل جب میں تمہارے مقابلے کے اندر آؤں تو تم جو ہے مجھ سے ہار جانا، تو بادشاہ جو انعام کی رقم دیتا ہے وہ رقم مجھے مل جائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس نے واسطہ دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، میرے بچے گھر کے اندر بھوکے ہیں، تو اے جنید تم جو ہے اگر کل ہار جاؤ گے تو میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے دل کے اندر سوچا کہ اے جنید تو پورے بادشاہ کی طرف سے پہلوان ہے، یعنی پورے ملک کے اندر پہچانا جاتا ہے، اگر تو ہار گیا تو تیری کتنی بے عزتی ہوگی. فرمایا آخر میں نے دل کے اندر فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی اس عزت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دوں گا. فرمایا وہ سید زادے آئے اور وہ ضعیف تھے اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اکھاڑے کے اندر اترے اور فرمایا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ یہ بڑے میاں اتر کر کے آ گئے. سب لوگوں نے سوچا کہ یہ بڑے میاں کی تو کو اپنی جان پیاری نہیں، یہ تو ابھی ہار جائیں گے. اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کچھ اور سودا کر چکے تھے، حضرت جنید بغدادی کچھ اور لینے کا فیصلہ کر چکے تھے، خالی اللہ تعالی نے اس وقت ان کو دنیا کے اندر شہرت عطا کی تھی، اب جنید بغدادی دنیا کی شہرت پر راضی نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کا معاملہ چاہتے تھے، جنت کا معاملہ چاہتے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تھوڑے زور لگایا، زور لگانے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ گر گئے اور وہ سید زادے بڑے میاں سینے پر چڑھ گئے. بادشاہ نے وہ انعام و اکرام جو جنید بغدادی کو دینا تھا وہ ان بڑے میاں کو دے دیا. رات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جنید تو نے جو میرے خاندان کا ادب کیا ہے، میں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ تیرے نام کا ڈنکا پٹوا دیں گے. حضرت جنید بغدادی رحمت بغداد کے اندر اعلان ہوا، بغداد کی جامع مسجد کے اندر، کہ اس وقت اس مسجد کے اندر جو سب سے برا انسان ہو وہ اس وقت مسجد سے نکل جائے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے نکل گئے. جب ان کے شیخ کو اطلاع دی گئی کہ آج جنید بغدادی، یہ اعلان ہوا تھا جامع مسجد کے اندر کہ اس وقت جو سب سے بدترین انسان ہے وہ مسجد سے نکل جائے، تو حضرت جنید بغدادی سب سے پہلے نکل گئے. فرمایا اسی چیز نے جنید کو جنید بنایا ہے. آج ہماری کوئی تھوڑی سی توہین کر دے ہم سمجھتے ہیں ہماری توہین ہو گئی، اسی چیز نے جنید کو جنید بنایا. اللہ کے راستے کے اندر قربانی دی، تھوڑی سی قربانی، اللہ تعالی نے کیا مرتبہ اور کیا مقام عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی نے نام روشن فرمایا اور قیامت تک نام روشن رہے گا، اور آخر اللہ والے نام قیامت تک یہ واقعہ سناتے رہیں گے. یہ واقعہ میں نے خود اپنے دادا سے سنا، تو اللہ والے سناتے رہیں گے اور آخرت کے اندر اللہ تعالی جو معاملہ فرمائیں گے وہ معاملہ کیا ہوگا وہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں. تو جو شخص اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے غم اٹھاتا ہے، اللہ کے لیے تکلیف برداشت کرتا ہے، اس کے پاس باوجود ہے کہ قوت ہے، طاقت ہے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، جوانی ہے، جوانی کے اندر عین شباب کے عالم کے اندر وہ گناہ کر سکتا ہے، اس کو گناہ کرنے کی قوت اور قدرت حاصل ہے، اس وقت کے اندر گناہ نہ کرے، اس وقت کے اندر اس نے گناہ نہ کیا۔ تو دادا نے فرمایا جو نوجوان اپنی جوانی اللہ کے اوپر قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کے اوپر جب سینکڑوں جوانی اللہ تعالیٰ فدا کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ الحمدللہ اختر نے 17 کی عمر میں جا کر حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس 4 میں لگائے اور اپنی جوانی، دادا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اولیاء اللہ کی گود میں اپنی جوانی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی جوانی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا کہ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ 70 سال کے تھے اور میں 17 سال کا تھا، لیکن فرمایا کہ میں ایک دفعہ سندھ بلوچ کے اندر کچھ لڑکے والی بال کھیل رہے تھے تو دادا ٹہل رہے تھے، دادا نے فرمایا کہ اس زمانے کے اندر بھی جب میں حضرت شاہ صاحب کے پاس گیا تھا مدرسے کے بچے کھیلتے تھے، لیکن مجھے حضرت شاہ صاحب سے اتنا پیار تھا کہ میں شاہ صاحب کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا تھا، میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں صاحب سے الگ ہو جاؤں، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ سے ہو جاؤں۔ تو یہ تھی محبت، یہ تھی شیخ سے محبت کہ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، جمعے کا دن آیا، پوچھا کہ حضرت شاہ ابو الحق صاحب رحمت اللہ علیہ اور دادا کی دوستی تھی آپس کے اندر، فرمایا کہ عقیب مجھے تو آج غسل کرنا ہے، کہا حضرت یہ ندی ہے کچھ دور کے اوپر وہاں چلتے، حضرت لکھنؤ کے رہنے والے، خزائن شریعت و طریقت کے اندر پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، کہا حضرت یہ ندی، حضرت چلے گئے۔ اب حضرت لکھنے والے تھے، حضرت اتنا برداشت نہیں کر سکتے تھے اور دادا حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ رہتے تھے تو مشقت کی عادت تھی، تو دادا نے فرمایا کہ میں لے کر کے گیا، حضرت نے فرمایا کہ حکیم اختر ذرا تم ایک دفعہ ڈبکی لگاؤ، میں دیکھوں تو صحیح کہ نہاتے کیسے ہیں اس میں، کیونکہ حضرت نے کبھی نہایا ہی نہیں تھا نہر کے اندر۔ تو دادا نے فرمایا میں نے ادھر سے چھلانگ لگائی، ادھر جا کر کے نکل گیا، اور پھر فرمایا کہ میرا جوانی کا عالم تھا، مجھے ٹھنڈ کا احساس نہیں ہوا، لیکن حضرت نے فرمایا حکیم اختر اتنے ٹھنڈے پانی میں میں نہیں نہا سکتا، میرے لیے کسی غسل خانے کا انتظام کرو۔ تو کہا حضرت یہ کوئی مشکل کام ہے، ابھی ہو جاتا ہے۔ فرمایا میں بھاگ کے گیا، 4 چارپائیاں لایا، ان چاروں کو جوڑا، ان کے اوپر چادر ڈالی، کہا حضرت غسل خانہ تیار ہے، پانی میں نے گرم کر کے اندر رکھ دیا، آپ غسل کر لیجیے۔ تو فرمایا کہ میں نے اس طرح زندگی گزاری حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس، کہ جب حضرت شاہ صاحب ناشتہ نہیں کرتے تھے، دادا نے فرمایا کہ جوانی کے اندر بھوک زیادہ لگتی ہے، فرمایا کہ مجھے حیا آتی تھی کہ میرا شیر جب ناشتہ نہیں کرتا تو میں ناشتہ کیسے کر لوں، فرمایا کہ میں بھی ناشتہ نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ 1 بج جاتے تھے، فرمایا 1 بجے حضرت کھانا کھاتے تھے تب میں کھانا کھاتا تھا۔ فرمایا یہ جو بڑھاپے کے اندر تم عزت اور اکرام دیکھ رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ یہ بڑھاپے، فرمایا یہ جوانی کی پینشن بڑھاپے کے اندر ملتی ہے، یہ جوانی کی پینشن جو جوانی کے اندر کام کیا، اب جو لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی جو ہے یہ تحفہ لے کر کے آ رہا ہے، فرمایا گورنمنٹ بھی بڑھاپے کے اندر پینشن دیتی ہے۔ تو کیا مجاہدات تھے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے، یعنی کہ اگر شاید ایسے دن ہمیں گزارنے پڑ جائے تو شاید انسان بھاگ کھڑا ہو، جس کو الا ماشاءاللہ، جس کو اللہ تعالیٰ، جس کو استقامت عطا فرمائے، جس کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرما دے، اس کا قدم کوئی نہیں ہلا سکتا، اس کے قدم کوئی نہیں ہلا سکتا۔ تو وہ مجاہدات اختیار کیے، پھر اس کے بعد ان مجاہدات کے بعد بھی کیا کیا، شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ کا ساتھ آخری وقت تک نہیں چھوڑا، آخری وقت تک نہیں چھوڑا. اور پھر شاہ صاحب کے انتقال کے بعد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا، اور پھر حضرت شاہ صاحب کے انتقال تک تعلق نہیں توڑا، ختم نہیں کیا تعلق، قائم رکھا، یہاں تک کہ پھر خود دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن کیا تھا، ایک عالم کو بنا گئے. آج آپ افریقہ چلے جائیں، آپ آج برما چلے جائیں، بنگلہ چلے جائیں، موریشیس چلے جائیں، رومین چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، اگر آپ نے یہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو لوگ دور سے دیکھ کر کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ انسان کراچی سے آیا ہے، یہ کراچی سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس خون تمنا کی اور جوانی کے اندر جو انسان اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، اپنی جوانی کو اللہ کے اوپر فدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کو رائے گا نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کو رائے گا نہیں فرماتے. یہ عادت اللہ نہیں ہے، یہ عادت اللہ نہیں ہے. جس جوان نے، اب بوڑھے کہیں گے کہ اب ہم کیا کریں، ہم تو ہمیں تو لیٹ یہ سب خبر ملی کہ اللہ کے اوپر فدا ہونے پر کیا ملتا ہے. دادا نے فرمایا اگر بوڑھے ہو جس حالت میں بھی، فرمایا اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس 90 سال کے کافر کو ایک منٹ کے اندر تمام جتنے عابدین ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سردار بنا، اولیاء اللہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سردار بنا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے. فرمایا جس کو جب ہوش آئے توبہ کرو، توبہ کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں اللہ سے کہو کہ اللہ آج تک تو جو غفلت کی زندگی گزری اس پر میں نادم ہوں، اور آج سے میں اللہ آپ کو اپنی ذات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آپ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اس جان ناتوا کو آپ قبول کر لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر ایک بانسری بجانے والا تھا، جب تک جوان تھا بانسری بجاتا تھا، لوگ اس کی بانسری کی آواز سن لیے دور دور سے آتے تھے. حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ قصہ ہے کہ اس کی آواز اتنی خوبصورت اور پیاری آواز تھی کہ دور دور سے سننے کے لیے لوگ آتے تھے. جب بوڑھا ہو گیا، تو کوئی قدر کرنے والا نہیں تھا. وہ ایک دن رونے لگا، بانسری بجانے والا، اللہ سے دور کرنے والا، اس پر اللہ کا فضل دیکھیے کہ وہ رونے لگا. اس نے کہا یا اللہ جوانی کے اندر تو لوگوں نے میری بڑی قدر کی، لیکن یا اللہ اب بڑھاپا آ گیا، اب کوئی مجھے پوچھتا ہی نہیں، اور یا اللہ تجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے، کیونکہ خراب سودا خریدتا ہی کریم مالک ہے، اور آپ سے زیادہ بڑھ کر کریم کوئی نہیں ہے. اور یہ کہہ کر مدینے کے قبرستان میں جا کر کے رونے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے الہام فرمایا کہ جاؤ میرا ایک گنہگار بندہ قبر کے اندر رو رہا ہے، اس کا سرکاری خزانے سے وظیفہ مقرر کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہوتے ہوئے گئے اور جا کر کے اس کو نکالا، اور نکال کر کے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالی تیرا بندہ سرکاری خزانے سے مقرر کرو. تو دادا نے فرمایا اللہ تعالی ایسے کریم ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بوڑھا ہو گیا یا یہ جوان ہے یا یہ مرنے کے قریب ہے. جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رحمت کا دریا کھلا ہوا ہے، اللہ کی رحمت کے دریا کے اندر سے اگر ایک انسان، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ اگر انسان پوری زمین گناہوں سے بھر دے، پورا آسمان گناہوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک دفعہ مجھ سے کہہ دے کہ یا اللہ میں ان تمام گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور مجھے اس بات کی ذرہ برابر پرواہ بھی نہیں ہوتی، مجھے اس بات کی ذرہ برابر پرواہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو رحمت کا خزانہ ہے وہ غیر محدود ہے. اور ہمارے جتنے ہم جتنے بھی گناہ کر لیں، بھائی محدود ہے یا نہیں ہے؟ دادا نے ایک دفعہ یہ تقریر فرمائی کہ ہمارے جتنے بھی گناہ، ایک انسان 1 ارب دفعہ بے بد نظری کر سکتا ہے، عدد آیا نہیں آیا؟ 1 ارب عدد ہے یا نہیں ہے؟ 10 ارب آیا؟ عدد آیا نہیں آیا؟ فرمایا اللہ کی رحمت کے اندر عدد نہیں ہے، اللہ کی رحمت غیر محدود ہے. فرمایا ساری زندگی انسان گناہ کرتا رہا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اور ایک دفعہ اس کے دل کے اندر ندامت آئی. فرمایا اگر وہ دل سے کہتا ہے کہ یا اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور دادا نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ جب معاف کرتا ہوں تو فرمایا میں فرشتوں کے ذریعے معاف نہیں کرواتا، میں خود اس کے گناہوں کے نشانات کو خود مٹاتا ہوں. کس لیے؟ کہ قیامت کے دن فرشتے جب یہ انسان جنت کے اندر جا رہا ہو تو ملائکہ یہ نہ کہے کہ جناب آپ کے ماضی سے تو ہم واقف تھے، آپ بڑے گنہگار تھے، بہت گناہ کیے تھے، ہم نے ہی آپ کے گناہوں کے اوپر جو ہے ربڑ چلایا تھا اور معافی کی تھی. اللہ نے فرمایا میں ربڑ چلاؤں گا، ملائکہ کو بھی خبر کی یہ انسان تیری عظمت اور تیری عزت میرے حوالے، مٹی سے پیدا کیا. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، کہ اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا کیا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو کیوں ذکر کیا، حالانکہ انسان چار چیزوں کا مجموعہ ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا. فرمایا دیکھو آگ میں بھی حرکت ہے، پانی میں بھی حرکت ہے، ہوا میں بھی حرکت ہے، مٹی میں حرکت نہیں ہے جب تک کہ حرکت دی نہ جائے اس کو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ من تراب، میں تجھ کو مٹی سے پیدا کر رہا ہوں، لیکن اے انسان اگر تجھے میں مٹی سے پیدا کر رہا ہوں اور تو نے اگر میری کر کے چلی تو میں تجھے رس کے ملائکہ بنا دوں گا. اللہ تعالیٰ رس کے ملائکہ بنا دیتے ہیں انسان کو. یہی انسان جو مٹی سے پیدا ہوا، باپ کے نطفے ناپاک سے پیدا ہوا، ماں کے گندے حیض سے پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی دوستی کے لیے قبول کر لیا، ملائکہ اس کے اوپر رش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسے بندے ہیں، کس کی خاطر اتنا غم اٹھاتے ہیں، اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. آج میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا معرفہ القرآن کے اندر کہ غزوہ احزاب جب ہوا تو اس وقت سردی کا زمانہ تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس کوئی ذات راہ اور کوئی اتنا سامان نہیں تھا. فرمایا کہ ایک مہینے گزر گیا دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے، ایک مہینے کا وقت. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی کہ مانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کون صحابی ایسا ہے جو مجھے دشمن کی خبر لا کر کے دے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا کیونکہ ہمارے اندر ہمت ہی نہیں تھی. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھے دشمن کی خبر لا کر کے دے. صحابہ فرماتے ہیں ہمارے اندر اس وقت بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اتنا ہم تھک چکے تھے کہ ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی. یہاں تک کہ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم اٹھ کر دو اور جا کر دشمن کی خبر لاؤ. فرمایا اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نام لے لیا، پھر میں کھڑا ہوا اور فرماتے ہیں جب میں کھڑا ہوا تو میں کانپ رہا تھا، سردی سے میں کانپ رہا تھا اور ٹانگیں میری جم نہیں رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے چہرے مبارک کے اوپر ہاتھ پھیرا اور فرمایا جاؤ دشمن کی خبر لے کر آؤ. فرمایا جیسے ہی میں نے چلنا شروع کیا ایسا لگا کہ حمام میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. فرمایا جب میں خبر لے کر کے آیا، یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت ہے. فرماتے جب میں خبر لے کر کے آیا تو فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرماتے، میں نے خبر سنائی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قریب آ. جب میں قریب آیا تو میرا سر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں رکھا اور اپنی چادر مبارک جو اوڑھی ہوئی تھی وہ کھول کر مجھ پر ڈالی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے رہے اور فرمایا میں فجر تک سوتا رہا. صبح کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے دادا سونے والے اٹھ جا، اب تیری نیند پوری ہو گئی. یہ رحمت آپ علیہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم ہے. کہ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے ان کے ساتھ یہ رحمت کا معاملہ ہے. تو جو ارحم الراحمین ہے سب سے زیادہ رحمت اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا معاملہ ہوگا. لیکن دوستو ہم اپنے نفس و شیطان کی بات مان لیتے ہیں. دادا فرماتے تھے کہ ہم نفس و شیطان کی مان لیتے ہیں, اللہ کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں. آج انسان جو ہے کیا کہتا ہے کہ اگر ٹی وی اگر گھر میں ٹی وی نہیں ہوگا تو میرا وقت کیسے پاس ہوگا. منکرات انسان کی زندگی کے اندر ہیں, پھر بھی انسان کہتا ہے مولانا تعویذ دے دیجئے. اگر تعویذوں سے منکر انسان کو سکون ملتا تو پھر اللہ تعالیٰ منکرات کو ختم کرنے کا حکم کیوں دیتے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعویذ نہیں لیا, بس منکرات کو اپنی زندگی سے نکال دیا. جس منکر کا حکم نازل ہوا صحابہ نے اس کو نکال دیا. پھر زندگی کیا تھی, کھانے کے لیے اگر ایک کھجور مل جاتی تھی تو صحابہ خوش ہو جاتے تھے, لیکن زندگی ایسی سکون تھی ایسی پرسکون تھی کہ بادشاہوں کو بھی اللہ نے ایسی زندگی نہیں عطا فرمائی تھی. تو دادا نے فرمایا جو شخص دین کے اوپر چلتا ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے, حرام کردہ چیزوں سے کیا مطلب, گھر کے اندر شرعی پردہ نافذ کرتا ہے, گھر سے ٹی وی کو باہر نکالتا ہے. آج ٹی وی رکھ کر تعویذیں باندھ رہے ہیں, کتنے بھی تعویذ باندھ لو. دادا نے فرمایا تعویذ کس کے حکم سے اثر کرے گا, اللہ کے حکم سے. اور فرمایا جب تم نے ٹی وی رکھا ہوا ہے تو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی وظیفہ پڑھنے سے اللہ کی رحمت کا ٹرک آ گیا, ادھر سے تم نے اللہ کی نافرمانی شروع کی, تم نے حسینوں کو گھورنا شروع کیا, گھر میں ٹی وی لے کر کے آ گئے, گھر کے اندر اور خرافات لے کر کے آ گئے, شرعی پردہ گھر کے اندر نہیں کراتے, اب یہاں سے اللہ کے غضب کا ٹرک چلا. فرمایا دونوں ٹرک ایک دوسرے کو راستہ نہیں دے رہے. فرمایا آپ بتاؤ سکون کس طرح سے ملے گا, ایک نہ ایک ٹرک کو تو ہٹانا پڑے گا, یا رحمت کے ٹرک کو ہٹا دو یا غضب کے ٹرک کو. تو فرمایا غضب کا ٹرک ہٹا دو پھر دیکھو رحمت کا ٹرک کس طرح کام کرتا ہے. آج ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں, ہماری زندگی کی لذات بھی ختم نہ ہو. یہ فانی لذات ہیں, کتنے دن کی لذات ہیں, یہ زیادہ دن کی لذات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مدت معلوم تک کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے, اس مدت معلوم کے بعد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب موت کا مزہ چکھنا ہے اور اللہ نے فرما دیا کہ موت کا مزہ چکھنا ہے, تو دوستو جب مر کر کے گناہ چھوڑنا ہے تو دادا نے فرمایا کمال انسانیت تو یہ ہے کہ جیتے جی چھوڑ دے. کلام کمال شرافت کمال بندگی یہ ہے کہ انسان جیتے جی گناہ چھوڑ دے کہ یا اللہ گناہ کرنے کی قوت تھی لیکن آپ کے ڈر سے میں نے گناہ نہیں کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ اس دل کو کتنا پیار کریں گے کہ اس کا دل ٹوٹ گیا, دل چورا چورا ہو گیا, دل چورا چورا ہو گیا. فرمایا اللہ تعالیٰ اس دل کو کتنا پیار کریں گے اللہ تعالیٰ اور کتنی محبت کی نظر سے دیکھیں گے. اگر ایک انسان اپنے ماں باپ کے لیے غم اٹھاتا ہے تو ماں باپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اولاد نے ہمارے خاطر غم اٹھایا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو سارے عالم کو محبت عطا کرتے ہیں, جو اللہ کے لیے غم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی طرف ایسی رحمت سے دیکھتے ہیں. اسی لیے حدیث قدسی کے اندر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کے کہتا ہوں کہ جبرائیل میں اس دنیا میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں دنیا نیچے اور تمام ملائکہ کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ اے ملائکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت فرماتے ہیں, تم بھی اس سے محبت فرماؤ. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے دادا نے فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہیں, فضاؤں میں اڑنے والے پرندے وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, جنگلوں کے اندر رہنے والے جانور وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. فرمایا دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو اس سے محبت نہ کرتی ہو. کس لیے؟ کہ وہ بندہ اللہ سے محبت کرنے لگ گیا. بس خانقاہ کے اندر یہی سکھایا جاتا ہے، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس اختر وہی ہے اصلی خانقاہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس اختر وہی ہے اصلی خانقاہ. فرمایا کہ خانقاہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اتنے پیارے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آہ کو اپنے نام پاک کے اندر پوشیدہ فرمایا ہے. فرمایا آ اللہ کو کھینچ کر کے کہو اور آہ کو کھینچ کر کے کہو تو دونوں برابر ہیں. تو وہ اللہ جس نے ہمارے آہ کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے وہ اللہ کتنا پیارا ہوگا. دادا نے فرمایا جو انسان اللہ کا نام لیتا ہے اس کو کتنا مزہ اور کتنی لذت ملتی ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بڑے میاں تھے، انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کہا کہ اے میاں اشرف علی، جب میں اللہ کا نام لے ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے، میرا منہ میٹھا ہو جاوے. تو فرمایا جو اللہ شہد پیدا کر سکتا ہے، فرمایا گنوں کے اندر رس پیدا کر سکتا ہے، اس اللہ کا نام کتنا میٹھا نام ہوگا، اس اللہ کے نام کے اندر کیا مٹھاس ہوگی. لیکن فرمایا کیا ہے، ایک انسان کو بخار چڑھا ہوا ہے، اس کو آپ بریانی دیتے ہیں، کہہ رہے بھائی بریانی کھا لو، آپ نے کتنی محنت سے بریانی بنائی. فرمایا اب بخار ہے، اس کی زبان کڑوی ہے، اب وہ بریانی کھاتا ہے، اس کو بریانی کے اندر مزہ نہیں آتا، کہتا ہے یار تو نے کیسی بریانی بنائی ہے. ارے قصور بریانی کا نہیں ہے، قصور تیری زبان کا ہے. اگر اللہ کے نام میں آج ہمیں لذت اور مزہ نہیں آ رہا تو قصور اللہ کے نام کا نہیں ہے، نعوذ باللہ، قصور ہمارے دل کا ہے. ہم نے دل کے اندر حسینوں کو بٹھا رکھا ہے، ہم نے دل کے اندر دنیا کو بسا رکھا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہہ رہے مولانا دین کے اندر کہاں مزہ ہے. ارے دل ذرا سا دنیا دل سے نکالے، ذرا دنیا دل سے نکالے، حسینوں کو دل سے نکالے، پھر اس کے بعد اللہ کا نام لے، پھر اس کے بعد اللہ کا نام لے، پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کیا لذت اور کیا مزہ عطا فرماتے ہیں. یہی خانقاہوں کے اندر خانقاہیں بنائی اسی لیے جاتی ہیں کہ انسان کی وہاں تربیت کی جائے. علم حاصل کرنے کے لیے مدارس بنائے گئے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد اب اس علم کے اوپر عمل کی توفیق مل جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خانقاہوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور یہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یزکیہم انفسہم، میرا نبی ایک کام کیا کرتا ہے کہ اس کار نبوت کے اندر سے کہ وہ یزکیہم انفسہم، میرے نبی صحابہ کا تزکیہ بھی کرتا ہے. دادا نے فرمایا اسی سے یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ خانقاہوں کا وجوب اسی سے ہی ظاہر ہوتا ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ خانقاہیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ علم تو تمہیں مدارس سے مل جائے گا لیکن عمل کی توفیق یہ اللہ والوں کی صحبت میں آ کر کے ملے گی، یہ اللہ والوں کی صحبت میں آ کر کے ملے گی. اس تین روزہ اجتماع کے اندر ہم غور کر لیں، جو انسان نماز سے ایک منٹ پہلے جاتا تھا اب اٹھ کر دس منٹ پہلے مسجد میں آ جاتا ہے، نفلی اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھتا ہے. کیوں؟ وہ دیکھتا ہے یار مجھ سے بوڑھا جا رہا ہے، میں کیوں نہ ہمت کر کے جاؤں. دادا نے فرمایا گھوڑا، فرمایا اس کو تربیت دینی ہے، تو فرمایا مارنے پیٹ ضرورت نہیں ہے، گھوڑے کے بچوں کو گھوڑے کے اندر چھوڑ دو، فرمایا کچھ دن میں بھاگنا دوڑنا سیکھ جائے گا. تو فرمایا اگر اولاد کو اللہ والا بنانا ہے تو فرمایا مارو پیٹو مت، کچھ اللہ والوں کے درمیان میں چھوڑ دو، خود بخود اللہ والے بن جائیں گے. مارنے پیٹنے سے کوئی انسان اللہ والا تھوڑی بنتا ہے، بلکہ ماحول اس کو جیسا ملتا ہے انسان ویسے ماحول کا اثر انسان قبول کرتا ہے. اور دادا نے اس کی مثال عجیب دی، فرمایا کہ ایک انسان رات کی رانی کے درخت کے نیچے سو جائے، فرمایا رات کی رانی کا درخت کوئی تقریر نہیں کرتا، یا کرتا ہے؟ بولو بھائی، تقریر کرے گا؟ پتہ چلا صبح اس نے پانچ گھنٹے واعظ کہا تھا لیکن فرمایا کچھ نہیں کیا، لیکن فرمایا صبح دماغ معطر ہوتا ہے، صبح دماغ معطر ہوتا ہے. کیوں؟ فرمایا ماحول کا اثر ہے یہ، فرمایا ماحول کا اثر ہے. فرمایا ایک انسان گو کا کنسر اٹھانے والا، فرمایا ایک دادا نے اس کی ایک عجیب مثال فرمائی تھی، فرمایا کہ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بھنگی ایک عطر فروش کی دکان کے سامنے سے گزر گیا، تو اس نے عطر کبھی سونگی نہیں تھی، ہمیشہ پخانہ ہی اٹھایا تھا، وہ بے ہوش ہو گیا. تو جو عطر فروش تھا وہ بیچارہ گھبرا کر باہر نکل آیا، کبھی روغن گل اس کی ناک کے اندر ڈالنے لگا، اس کی بے ہوشی مزید بڑھتی گئی، مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی. تو بیچارہ کبھی عود لاتا، کبھی سندل لاتا، اور اس کی بے ہوشی بڑھتی گئی. تو وہاں سے اس کا ایک بھنگی دوست گزرا، اس نے جو دیکھا کہ اس نے کہا اوہو یہ میرا دوست یہاں بے ہوش اور اس کے پاس یہ اتنی خوشبو، اس نے کہا اس کا علاج تو میں ابھی کرتا ہوں. اس نے کہا اب اس کے قریب کوئی نہ آئے، ابھی اس کا علاج میں کرتا ہوں. دادا نے فرمایا بھاگ کر کے گیا اور روئی کی لی اور روئی کے اندر تھوڑا سا کتے کا پخانا لپیٹا اور لپیٹ کر لا کر چپکے سے اس کی ناک کے اندر ڈال دیا، تھوڑی دیر کے اندر اس کو ہوش آ گیا. لوگوں نے کہا تو نے یہ کیا علاج کیا؟ اس نے کہا اس کا علاج مجھے ہی پتا ہے، تمہیں نہیں پتا. تو فرمایا جو انسان جس نے کبھی نیکی کی نہ ہو، فرمایا اس کو اللہ قرب کا کیا پتا، اس کو کیا پتا کہ اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتا کہ اللہ اللہ کرنے میں کیا مزہ آتا ہے، اس کو کیا پتا کہ اللہ کا نام لینے کے اندر. اگر مچھلی کو ایک انسان ایک سال تک اس کے سامنے تقریر کرے، دیکھو دنیا کے اندر یہ چیز ہے، دنیا میں اتنا بڑا چاند ہے، اتنا بڑا سورج ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنی خوبصورت وادیاں ہیں، اگر تو چل وہاں پر تو مچھلی کیا کہے گی؟ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو، میری زندگی تو اسی پانی سے. تو فرمایا کہ اولیاء اللہ کو نفس و شیطان جب کہتا ہے کہ اتنے حسین ہے دنیا کے اندر، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے رب کے قرب کا سمندر ہی کافی ہے. ہمارے لیے ہمارے رب کے قرب کا سمندر ہی کافی ہے. کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگوں، دلوں کا چین چاہتے ہو؟ آج دنیا میں مقابلہ کس چیز کا ہے؟ دنیا کی ہر دوڑ کس چیز کی لگی ہوئی ہے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اطمینان سے رہوں، میں چین سے رہوں، میں سکون سے رہوں. بس صرف انسان نے اپنی دماغ کی سوچ تبدیل کر لی. کسی نے سوچا زیادہ کما لوں گا تو اطمینان سے رہوں گا، اچھی گاڑی لے لوں گا تو اطمینان سے رہوں گا، بڑے گھر میں رہوں گا تو اطمینان سے رہوں گا. جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اس نے فیصلہ نازل فرما دیا اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نہ یہ گاڑیاں تمہیں چین دیں گی، نہ یہ بڑے بنگلے تمہیں چین دیں گے. اگر تمہیں چین حاصل کرنا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں چین عطا کرنا شروع کر دیں گے. اور جب باب معنی فی کے الا فی ذکر اللہ تطمئن القلوب، جب تم اور فرمایا اللہ مالوسی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کما ان سمک قطع فلما لا بلما، مچھلی کو پانی کے ساتھ چین نہیں آتا، پانی کے اندر چین آتا ہے. تو فرمایا تم جتنا ذکر کرتے جاؤ گے، تم جتنا ذکر کرتے جاؤ گے اتنا تمہیں سکون ملتا جائے گا. اور جب تم کامل ذکر کے اندر ڈوب جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامل سکون عطا فرما دیں گے. یعنی کیا مطلب؟ آج لوگ کہتے ہیں ہم تو خانقاہوں میں بھی جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن ہمیں کامل سکون نہیں ملتا. ارے کامل سکون کا نسخہ کیا ہے؟ کہ تمام گناہ چھوڑ کر کے اللہ کا نام لینا شروع کر دو. جب اللہ کا نام لوگے تمام گناہوں کو چھوڑ کر، پھر اس کے بعد جتنا مچھلی تہہ کے اندر جاتی ہے اتنا زیادہ سکون سے رہتی ہے یا نہیں؟ تو فرمایا تم اللہ کی یاد کے سمندر کے اندر جتنا نیچے چلے جاؤ گے اتنے ہی تمہاری جان کو راحت، اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا پیار اور اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے. اور جس دل کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نظر کرم سے دیکھ لے، اس دل کے باغ و بہار کا کیا عالم ہوگا، اس دل کے باغ و بہار کا کیا عالم ہوگا. جب باد نسیم چلتی ہے، دادا نے فرمایا جب باد نسیم چلتی ہے صبح کی ہوا، تو فرمایا یہ غنچے، یہ موتی، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کلی ہوتی ہے، کھل جاتی ہے، یہ کلیاں کھل جاتی ہیں. تو فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے باد نسیم آتی ہے، تو فرمایا اسی کو حضرت ملا جامی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، نسیمہ جانب بطحا را گزر کن، نسیما جانب بطحا، یہ شعر بھی دادا ہی سے سنا ہوا ہے، فرمایا نسیما جانب بطحا را گزر کن، زیح و عالم محمد را خبر کن، اے باد نسیم جب تم مدینے سے گزرنا تو ہمارے احوال کی خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا کہ آپ کے امتی اتنے دور بیٹھ کر کے سنتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور آپ کی محبت کے اندر وہ تڑپ رہے ہیں، آپ کے دیدار کے پیاسے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا زیادہ راہ نہیں ہے، اتنے اسباب نہیں ہے کہ وہ آپ تک آ سکے، تو اے باد نسیم ہم تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ہمارا پیغام تو وہاں تک پہنچا دینا، یہ ہے اللہ کے عشاق، فرمایا یہ ہے اللہ کے عشاق، نسیما جانب بطحا را گزر کن، اے باد نسیم جب بطحا یعنی مدینے سے گزرنا، ذی احوال محمد را خبر کن، تو ہمارے دل کے احوال کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر دینا کہ یا رسول اللہ آپ کے بہت سے امتی ایسے ہیں جنہوں نے کبھی عمرہ نہیں کیا، کبھی حج نہیں کیا، کبھی آپ کے روزے کی زیارت نہیں کی، کبھی آپ کی زیارت نہیں کی، لیکن وہ آپ کی یاد کے اندر رکھتے ہیں، آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، اگر زمانہ مذاق اڑاتا ہے تو اس کو برداشت کرتے ہیں، وہ ہر غم کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ وہ آپ کے دیدار کے لیے وہ یہ غم اٹھاتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اللہ کے نبی کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہ جتنے غم ہیں یہ تمام غم عارضی ہیں، پھر اس کے بعد جو خوشی ملے گی وہ خوشی دائمی خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دائمی خوشی عطا فرمائے، اور یہ جو عارضی غم ہے اللہ تعالیٰ اس اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، اس غم کو اٹھا کر کے ہم سب کو اللہ تعالیٰ صاحب نسبت بنا دے، اور نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے، جس کے بعد ولایت کی کوئی سیڑھی باقی نہیں بچتی، دادا نے فرمایا نسبت اولیاء صدیقین کے بعد صدیقیت شروع ہو جاتی ہے اور ولایت ختم ہو جاتی ہے، تو فرمایا جس نے ولایت کیا آخری تہا تک نہیں پہنچا وہ انسان قیامت کے دن ہاتھ ملے گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دے، اور فرمایا کہ جب منتہا تک پہنچ جاؤ گے فرمایا پھر اس کے بعد تمہاری زندگی عجیب زندگی ہوگی، تمہارا مرنا ایسا ہوگا کہ پھر دنیا دیکھے گی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، غم اٹھایا تھا جوانی اللہ پر فدا کی تھی، اللہ کے لیے غم اٹھایا تھا، اب جب دنیا سے جائے گا تو پھر حضرت امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا جنازہ تاریخ کے اندر سب سے بڑا جنازہ ہے، کیا تھا؟ اللہ کے راستے میں غم اٹھایا تھا، کیونکہ بادشاہ وقت نے کیا کہا تھا، قرآن کے اوپر اختلاف ہو گیا، بادشاہ وقت نے کہا کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، فرمایا نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے، بادشاہ وقت نے کہا کوڑے لگائے گئے، امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ دنیا دیکھا کہ زاربند جو تھا وہ باریک رسی کا بنا ہوا تھا، جب ایک ضرب پڑی، دو ضرب پڑی، تیسری ضرب پڑی تو وہ کھلنے لگا، امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ اگر امام احمد ابن محمد ابن حنبل اگر حق کے اوپر ہے تو یا اللہ اس کو دنیا کے سامنے رسوا نہ فرمائیے گا، آیا کہ ذرا سا نیچے ہوا تھا اسی وقت اوپر ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد تاریخ کے اندر ان سے بڑا جنازہ کسی کا نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے راستے میں غم اٹھایا، یہی غم دوستو اللہ کی دوستی کی بریانی اسے غم تقوی سے پکتی ہے، اللہ کی دوستی کی بریانی اسی غم تقوی سے پکتی ہے، جو انسان جتنا زیادہ غم اٹھاتا ہے اس کے دوستی کی بریانی اتنی جلدی پک جاتی ہے، اتنی جلدی پک جاتی ہے، اور انسان جو جتنا سنت کے اوپر عمل کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ بریانی کے اندر مسالے بھی پورے ہیں پھر خوشبو بھی اتنی اڑے گی، اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دے. او یا اللہ، اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو اپنے عشاق سے آباد فرما دے، شمال، مشرق، جنوب، اللہ سارے عالم میں جہاں پر بھی اللہ کے عشاق ہیں اور جن کو اس خانقاہ سے مناسبت ہو، اللہ تعالیٰ ان کو یہاں جمع فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب نسبت بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ماشاء اللہ تعالی، اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیان کے ساتھ جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ. ماشاء اللہ تعالی.